الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو جو مضمون آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، اسی مضمون کا آج بھی سلسلہ ہے. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھے جواب دو. چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس. پوچھا کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں. یہ مضمون آپ گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو سن رہے تھے. تو 15 دشمن اپنے بتائے، اور اس کے بعد آپ نے دوستوں کے متعلق پوچھا تو اپنے دوست بھی بتائے. یہی مضمون آپ سنیں اور اس میں کچھ تفصیل سن لیجئے. اور یاد رکھیے، مقصد سنانے کا اہتمام کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے اس دشمن ازلی کو اور دشمن ابدی کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے دور بھاگیں اور اس کو اپنے سے دور بھگائیں. اس کے دوست جتنے بھی ہیں ان کا بھی نمبر آئے گا کہ وہ کون کون ہیں. تو ان دوستوں میں سے ہونے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ رسول کے دوستی کو قائم رکھیں اور اس دوستی کو مضبوط کرتے رہیں. تو اس نے 15 دشمن گنائے، کہا کہ سب سے پہلے تو آپ ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں عرض کر چکا ہوں کہ دین لے کر آئے، اسلام لائے، باطل کو مٹایا، حق کو پھیلایا، اور اس طرح سے ابلیس کی عداوت کا بھی اظہار ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مراد میں بہت زبردست رکاوٹ پیدا ہوئی. ظاہر ہے کہ باطل پر چلا چلا کے سب کو بے فکر ہو گیا تھا، نئے سرے سے پھر فکر مندی شروع ہو گئی کہ یہ تو پھر دین کی طرف لوگ آنے لگ گئے، پیغمبر مبعوث ہو گئے. تو اس لیے سب سے بڑے دشمن اور سب سے پہلے دشمن تو آپ ہی کو اس نے گردانا. چنانچہ اس نے اپنی سی ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس طرح سے آپ دین اسلام کو پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور یہ دین اسلام پھیلے گا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. تو اس لیے شروع وہ وقت تھا کہ جب آپ تبلیغ فرما رہے تھے تو چند آدمی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور شروع کا دور کافی ایسا گزرا کہ آدمی گنے جاتے تھے کہ اب فلاں مسلمان ہوا، اب فلاں ہوا. پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جوانوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا، عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اس طرح سے بالکل مختصر قافلہ تھا، اور کسی نے جو کہا ہے وہ حقیقت ہو کر رہی. اللہ تعالیٰ نے کیسے فضل فرمایا اور کیسے مدد فرمائی، اور آپ نے کتنے بڑے بڑے امتحان دیے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوئی کہ آج وہ دین متین ماشاءاللہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے. کسی نے کہا ہے میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. آپ تنے تنہا اللہ پر بھروسہ کر کے کھڑے ہوئے، لوگوں کو حق کی دعوت دی، مخالفت تو بہت زیادہ ہو گئی اور برا بھلا بھی کہا، لیکن موافقت نام برائے کو تھی. اتنے بڑے مجمع میں تین ہستیوں کا ایمان لانا بظاہر اپرادھی قوت تو نہ تھی, اور تین افراد کا ایمان اتنے بڑے مجمع میں کوئی معنی بھی نہ رکھتا تھا. لیکن ان کی خوش نصیبی دیکھیے کہ دعوت حق کے سلسلے میں قبولیت میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر لبیک کہہ دیا, اور اس طرح سے پھر آگے چل کر ایک مسلمان دو مسلمان ایک دو, اس طرح سے شروع شروع میں تعداد ان کی گنی جاتی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ہستیاں بھی بالکل شروع میں ایمان لانے والی ہیں. چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھ دس نمبر تو ایسے ہیں کہ جس میں نام ان کے محفوظ ہیں اب تک کہ یہ فلاں نمبر پر ایمان لائے. اسی طرح سے حضرت زید بن حارثہ جو پہلے زید بن محمد کہلاتے تھے وہ بھی شروع میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ وہ وقت تھا اور اس طرح سے آپ تنہا ہی چلے تھے, اور اللہ پاک کی مہربانی اور ان کا کرم ہوا کہ پھر آگے آپ کے خدام آپ کے عاشق آپ کے ساتھی آپ کے شاگرد پیدا ہوتے رہے, آپ پر ایمان لاتے رہے, اور یہ قافلہ بننا شروع ہوا. اور پھر اللہ پاک نے وہ وقت بھی دکھایا کہ آپ کا قافلہ وسیع سے وسیع تر ہوا, اور پھر آخری لمحات حیات میں حج کا حکم ہوا. تو اس وقت جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو ایک روایت کے مطابق 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,40,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. جب ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو ہمارے حضرت شیخ حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے فوراً تعلق قائم کیا, اور لیاقت آباد میں آپ ایک اپنے مرید کے یہاں ٹھہرا کرتے تھے, خاموشی سے آتے تھے خاموشی سے جاتے تھے. تو میں تھا اور حضرت تھے, میں نے حضرت سے اظہار کیا کہ حضرت آپ سے تعلق قائم کرنے کا ارادہ ہو گیا ہے, اور ادھر ہماری منتقلی ہونے والی تھی اس مسجد میں, ایس سی ایریا چھوڑنے والا تھا. تو میں نے بتایا کہ حضرت اس طرح سے اب وہاں منتقلی ہوگی تو کیا کرنا چاہیے مجھے, تو آپ نے فرمایا کہ منتقل ہو جاؤ اور تھوڑے دن رک کر پھر کام شروع کر دو. اور اس پر حضرت نے یہی شعر پڑھا تھا, فرمایا کہ تمہاری نظر اللہ پر ہو افراد پر نہ ہو, اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دو, جس کسی کو بھی فائدہ اٹھانا ہوگا آ جائیں گے. تو حضرت نے اس وقت یہ شعر پڑھا, پھر حضرت سے یاد کر لیا تو آپ حضرات کو بھی گاہے گاہے سنا دیا کرتا ہوں. میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر ہم سفر ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. جب شروع میں ہم بیٹھنے لگے یہاں پر تو ایک میرے برخوردار مولوی حافظ افضال الحق ہوتے تھے, ایک میرے شاگرد انیس ہوتے تھے, ایک اور شاگرد ریحان ہوتے تھے, یہ تین ہوتے تھے. اور ہم وہاں بالکل ظاہر ستون کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور اس طرح سے تھوڑی دیر مواعظ میں سے پڑھ کر دعا کر کے چلے جاتے تھے. پھر اس کے بعد سلسلہ ہوتا رہا, پھر اندر بیٹھنے لگے وہاں کونے کے قریب, پھر ایک دو اس طرح بڑھے, اور پھر وہ ہو گیا کہ باقاعدہ وہاں گرمی میں باہر بیٹھتے تھے سردی میں ادھر, اور اب یہ ہے کہ ادھر اور ادھر کا سب قصہ ختم. اب یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے اس طرح کرم کیا تو یہ طلب جو پیدا کرتے ہیں اللہ پاک آپ حضرات میں اور آتے ہیں محبت اور جذبے سے, اللہ پاک اس فیض کو جاری ہی رکھتے ہیں. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابلیس کی تو عداوت ہے, ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں آپ سے کیا تعلق ہونا چاہیے اور ہمارا آپ کا تعلق کیا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں آپ کو توجہ کرنی چاہیے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کہ ہمارا اللہ کے پیارے رسول حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا دوستی کا تعلق ہے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہی ہیں، سب سے زیادہ مخلوقات میں دوست آپ ہی ہیں، اور اس دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا بہت ضروری ہے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا ضروری ہے. گزشتہ جمعے کو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ کا مضمون تھا، تو اس ذیل میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت بہت سی چیزوں کے متعلق وضاحت سے منع فرماتے تھے، ٹوکتے تھے، بعض وقت پیار سے مار بھی دیا کرتے تھے، تو آپ حضرات کو بھی توجہ دلائی تھی کہ کیا آپ حضرات بھی اس پیارے راستے پر چلتے ہوئے ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں جو ناپسندیدہ ہیں، یہود و نصارہ کے طور طریقے ہیں. تو آواز تو سب کی طرف سے یہی آئی تھی کہ ہاں ہم ٹھیک ٹھیک چلیں گے. ایک تو میں نے عرض کیا تھا کالر، یہ کالر جو ہے در حقیقت عیسائیوں کا نشان ہے، اس کا دوسرا حصہ ٹائی ہے، ٹائی اور کالر دونوں کو ملا کر یہ در حقیقت عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا تو یہ اس کا نشان ہے، یعنی صلیب کا نشان. ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ غیرت ایمانی کا کیا تقاضا ہے، یہ کالر لگانے چاہیے کہ نہیں؟ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کے امتی ہیں، تو ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ نہیں کہ ہم عیسائیوں کی ایک ایسی بات کو کہ جس میں عقیدے کا سوال پیدا ہوتا ہے، اور عقیدہ بھی ان کا اتنا فاسد کہ جس کی تردید قرآن پاک نے کی ہے، تو اس عقیدے کو عملاً ہم زندہ کریں، ہمیں آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ نہیں؟ ذرا غور کر لیں. کالر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ہم بھی زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو سولی دی گئی اور نہ آپ کو قتل کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملے کو مشتبہ کر دیا، تو اس لیے ہمیں آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ سوچنا چاہیے کہ حضرت مولانا پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ توجہ دلاتے تھے کہ یہ کالر نہ لگایا کرو، یہ عیسائیوں کا نشان ہے، تو کیا ہم بھی اس بات کے لیے کہ حضرت مولانا کی تعلیمات زندہ رہیں، اور حضرت مولانا کی تعلیمات در حقیقت اللہ رسول ہی کی تو تعلیمات ہیں، کوئی اپنی طرف سے تو انہوں نے نہیں کہا، تو کیا آپ اور ہم ان باتوں کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ تو میں نے آواز تو سب کی سنی کہ ہاں تیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے ابھی التفات نہیں کیا کہ کالر اڑا دیں. عاشقی کا تقاضا کیا ہے؟ ایک مثال سنیے. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شراب کے متعلق جب حکم آ گیا حرمت کا، یہ قسطوار حرام ہوئی، پہلے ناپسندیدگی کا اظہار ہوا، اس کے بعد پھر اس کو حرام کیا گیا، اس کے اثرات بد جو ہیں وہ ظاہر ہوا کرتے تھے. تو اندازہ کیجئے کہ وہ تھے عشاق کہ صحابی رسول ظاہر اجازت تھی تو پیتے تھے، ایک سے ایک ظروف رکھتے تھے، ایک سے ایک جام رکھتے تھے اور ایک سے ایک شراب لاتے تھے، تو جام میں بھری جا چکی ہے، ہاتھ میں لے لی گئی ہے، منہ کے قریب لا رہے ہیں کہ انہی لمحات میں علم ہو گیا، اعلان ہو گیا، اطلاع مل گئی کہ شراب حرام کر دی گئی. آج کا مسلمان ہوتا کہ ابھی تو کھلم کھلا پتہ نہیں چلا ہے، ابھی تو پی ہی لو، چند انچ کا فاصلہ رہ گیا ہے جام میں اور منہ میں، اب تو پی لو، بعد میں پھر چھوڑ دیں گے. لیکن کیا بات تھی ان ہستیوں کی، قربان جاؤں ان کے عشق و محبت پر کہ وہ قریب آیا ہوا جام بھی توڑ کر پھینک دیا انہوں نے اور منہ کے وہ پھر نہ لگی اور زندگی بھر نہ لگی. وعدے کہہ دیتے ہیں کسی سے انفرادی طور پر بات ہوئی کہ آئندہ نہیں بنائیں گے, اب جو بنے ہوئے ہیں وہ تو پہنیں گے. ارے یہ کیسا دعویٰ ہے, کیسا عشق ہے, کیسا تعلق ہے. حق محبت تو یہ ہے کہ گھر جا کر جلدی سے قینچی سے اس کو کاٹ کے پھینک دیں. اسی طرح سے داڑھی کے متعلق بھی جو اللہ رسول کا حکم ہے, حضرت مولانا بہت شفقت فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ داڑھی رکھو, گلے پر ایسا چپت لگاتے تھے کہ وہ چپت بڑا کار آمد ہوتا تھا. تو غرض یہ ہے کہ اس طرح سے برائیاں چھڑاتے تھے, نیکیوں میں لگاتے تھے. تو ہمیں آپ کو بھی اس طرح سے ان نیکیوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری ہے. اور ان فیشنوں میں, ان یہود و نصارہ کے طور طریقوں کے اپنانے میں سوائے نقصان کے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. پتلون پہن کر ہم بہت اچھے نہیں لگتے اور کوئی بہت بڑا اعزاز نہیں مل جاتا. کرتا پاجامہ ٹوپی اور اسی طرح سے تیبند ہو, پاجامہ ہو, ٹخنے کھول کر رکھنا, اس میں ہماری شان ہے. بعضے لوگ جن کا ایمان کمزور, عمل ان کے خراب, وہ یہود و نصارہ سے اور ان کے چمچوں سے اتنے مرغوب ہوتے ہیں کہ ٹخنوں کو ڈھک کر رکھتے ہیں کہ جی ان کے سامنے اگر جائیں گے تو وہ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اونچے کیوں کر رکھے ہیں, کیا یہ ملا ہو گئے ہیں. جبکہ اللہ رسول کے نسبت پر فخر ہونا چاہیے, اس پر تو عار محسوس کر رہے ہیں اور یہود و نصارہ کی ایک حرکت کے اوپر فخر محسوس کر رہے ہیں. ذرا غور تو کیجئے کیسا ایمان ہے. اس لیے ہمیں آپ کو ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ, کوئی بیان ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ مسلسل نہ فرماتے ہوں اپنا لباس پوشاک درست کرو, وضع قطع اپنی ٹھیک کرو, سنت کے مطابق کرو. تو آپ مسلسل تاکید فرماتے, عورتوں کو فرماتے بے محابہ پھرنا بند کرو, بے محابہ اس طرح سے باہیں کھلی ہوئی, گلا کھلا ہوا, چہرہ کھلا ہوا, سر کھلا ہوا, بال کھلے ہوئے. یاد رکھو کہ جیسے مرو گی فوراً جہنم میں پھینکی جاؤ گی. اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے میں عزت بھی ہے, سرخ روئی بھی ہے اور کامیابی ہے حقیقی. تو اس لیے آپ اور ہم حضور سرور کون ہیں, رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان. جب ابلیس نے یہ کہا کہ سب سے بڑے دشمن تو آپ ہی ہیں, سب سے پہلے دشمن تو آپ ہی ہیں, ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں زبان سے بھی اور اظہار کرتے ہیں اس کا اپنے عمل سے بھی کہ آپ ہمیں کائنات میں مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور سب سے زیادہ دوست ہیں, آپ ہی ہمارے سب سے زیادہ دوست اور محبوب ہیں, اس کا ہم دونوں طرح سے اظہار اور اقرار کرتے ہیں. میرے محترم سامعین, آپ حضرات میں جو بھی ابھی تک بھی خامیوں میں مبتلا ہے, کوشش کریں جدا کرنے کی ان خامیوں کو, خوبیاں پیدا کریں. صلحاء کا لباس اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وضع قطع میں اللہ پاک نے جو عزت رکھی ہے وہ یہود و نصارہ کی وضع قطع میں کیا رکھا ہے, وہاں وہ عزت نہیں. آپ اگر سچے مسلمان بن جائیں, لباس پوشاک وضع قطع حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنا لے, آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عزت عطا فرمائیں گے تو آدمی تو آدمی کے جانور بھی عزت کریں گے. یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کرم فرمائیں گے کہ آدمی کو گمان نہیں ہوتا, اور جب موقع آتا ہے کوئی تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا محبوب بنا چکے. ایک نوجوان صحرا میں سویا ہوا تھا جنگل میں. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ولی گزرے ہیں امت میں, آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ زندگی میں دیکھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں دریا کے کنارے نہا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کالا بڑا بچھو خشکی سے پانی کی طرف آیا اور پانی سے ایک کچھوا باہر کی طرف آیا خشکی کی طرف، اور وہ آ کے بیٹھ گیا بچھ کے، اور وہ کالا بچھو پھدک کے اس کی پشت کے اوپر بیٹھ گیا. بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا قصہ کیا ہے، بچھو کی اور کچھوے کی دوستی کیسے، یہ خشکی کا وہ پانی کا. پھر اگلا منظر دیکھنے کے لیے میں بیتاب ہو گیا تو میں نے تعاقب شروع کیا، کچھوا دوبارہ پانی کی طرف چلنے لگا اور جب پانی آ گیا تو اس میں تیرنے لگا اس طرح سے کہ بچھو کو اس نے پانی سے اوپر اوپر رکھا اور چلتا رہا، میں فاصلے سے تیرتا ہوا میں بھی چلتا رہا. پانی کو عبور کرنے کے بعد جنگل آیا، بالکل جنگل بیابان، تو وہ کچھوا وہاں آ کے رکا اور بچھو پھدک کر اتر گیا اور آگے چلا. میں بھی فاصلے سے چلتا رہا، چنانچہ وہاں آگے آ کر دیکھا ایک نوجوان خوبصورت بے فکر سویا ہوا ہے دنیا اور مافیہا سے، ایک سایہ دار درخت کے نیچے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے جیسے اس وقت ماشاءاللہ جنت کی ہوا آپ حضرات کھا رہے ہیں، تو سویا ہوا ہے بے سر. یہ بچھو اس کے پاس سے نکل کر اور مزید آگے گیا تو وہاں ایک کالا ناگ بڑا خطرناک وہ اس نوجوان کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ بچھو اس سے جا کر الجھا، نبرد آزما ہوا، کشتی ہوئی اور موقع لگا کے بچھو نے سانپ پر حملہ کر کے اس کو ڈس لیا، زخم لگا لیا، ڈنک مارا. اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر میں بچھو تو الگ ہٹ گیا، سانپ تھوڑی دیر ذرا تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا. چنانچہ وہ بچھو وہاں سے اپنا کام مکمل کر کے مشن کی تکمیل کر کے واپس چلا. تو یہ قریب آئے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، اور آپ نے جلدی سے نوجوان کو جگایا اور کہا کہ اے نوجوان، تو اللہ کی قدرت دیکھ اور اللہ کی مہربانی دیکھ. ایک مومن مسلمان تھا لیکن اپنے تئیں اس نے اپنے کو بہت گنہگار کہا. جگایا، کہا کہ دیکھ یہ بچھو اللہ تعالیٰ نے اس پار سے بھیجا تیرے لیے، تیری حفاظت کے لیے، اور دیکھ وہ سانپ مرا پڑا ہے، اس سے جا کر یہ کشتی لڑ کر آیا، اسے زخمی کیا، ڈنک مارا، وہ مر گیا، تو اب واپس جا رہا ہے، دیکھ اللہ کی مہربانی. نوجوان اٹھ کے بیٹھ گیا، دیکھتا رہا، رونے لگا، اے اللہ میں آپ کا ایسا گنہگار بندہ اور آپ کی مجھ پر یہ رحمت کی نظر اور یہ کرم کی نظر، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، ان کا ہم پر اس قدر کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. ہمیں آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانی اولاد بنایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ. ہمیں آپ کی عظمت اور محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھنا چاہیے، اور اس محبت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ نیکی میں لگے رہیں، گناہ سے بھاگیں، اور خصوصاً یہود و نصارہ کی پیروی اور مشابہت سے تو کوسوں دور بھاگیں. اس لیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا واضح ارشاد فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے. تو اب غور کیجئے آپ کہ اگر لباس پوشاک وضاقت یہود و نصارہ کی حنود کی اپنائیں گے تو ایسی صورت میں حضور کے حکم کے مطابق، ارشاد کے مطابق کس میں شامل ہوں گے؟ کیا یہ پسند ہے کہ کل کو حشر ہو تو یہود میں ہو، نصارہ میں ہو، ہندوؤں میں ہو، سکھوں میں ہو، کمیونسٹوں میں ہو، آداء اللہ میں ہو، دشمنان اسلام میں ہو، کیا اس کو پسند کریں گے آپ؟ ہرگز نہیں. جب اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر جو محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے اور محبوبوں کے محبوب ہے، تمام محبوبوں میں سب سے فائق ہیں اور تمام کائنات کے بہت زیادہ رحمت اور شفقت کا ذریعہ اور سامان ہے، پھر ہم آپ ان کی اداؤں کو کیوں ناپنا ہے؟ عاشقی کا ایک اور واقعہ ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج یا عمرے کے لیے تشریف لے چلے، صحابہ ساتھ تھے، ایک مقام پر آ کر آپ کو چھوٹے استنجے کی ضرورت ہوئی تو آپ اپنی سواری سے اترے اور ایک طرف گئے اور وہاں آپ نے فراغت حاصل کی، اور فراغت کے بعد آپ نے چکر لگایا اور اس کے بعد پھر آ گئے سواری پر بیٹھے اور قافلہ چلنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج یا عمرے کو جا رہے تھے، قافلہ ساتھ تھا، بالکل اسی مقام پر آ کر رکے اور اپنی سواری سے اترے اور فرمایا ذرا ٹھہرو۔ قافلہ رک گیا، آپ وہاں گئے، اسی مقام پر تھوڑی دیر بیٹھے، اٹھے اور چکر لگایا، چکر لگا کے سواری پر آئے اور تشریف فرما ہوئے اور چلے۔ ساتھیوں سے کہا تم نے دیکھا میں نے کیا کیا، کچھ سمجھ میں آیا کیا کیا اور کیوں کیا؟ کہا کہ بس یہ دیکھا ہم نے کہ سواری آپ نے روک کے اترے اور وہاں گئے بیٹھ گئے، پھر اٹھ گئے، پھر چکر لگایا، پھر آ گئے سواری پر سوار ہو گئے، یہ دیکھا ہم نے۔ تو بتایا کہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حج یا عمرے کو جا رہے تھے تو بتایا کہ اس وقت یہاں تشریف لائے اور سواری اسی طرح رکوائے جس طرح میں نے روکی، اترے جس طرح سے میں اترا ہوں اسی طرح آپ اترے، میں اسی طرح اترا جس طرح آپ اترے، اور اتر کر اس مقام پر گیا جہاں آپ فارغ ہوئے تھے۔ میری تو کیا مجال کہ میں اس جگہ پیشاب کر سکوں جہاں حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارغ ہوئے، لیکن میں اس ادا کو زندہ کرنے کے لیے اس جگہ بیٹھ گیا اور آپ اٹھے تھے تو اٹھنے کے بعد آپ نے چکر لگایا تھا، حکمت مصلحت آپ ہی کو معلوم تھی، تو میں نے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اس ادا کو زندہ کرنے کے لیے چکر لگایا اور چکر پورا کر کے آ کے جیسے آپ سواری پر بیٹھے تھے میں بھی بیٹھ گیا۔ عاشقی کا اور محبت کا تقاضا یہی ہے، ہم اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھال لیں اور حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس دنیا میں رہتے رہتے ہی جب سنتوں کو زندہ کریں گے اور اتباع سنت میں کمال حاصل کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کمال کا درجہ عطا بھی فرما دیں گے، تو پھر عالم یہ ہو جائے گا کہ ہر چیز جب اللہ محبوب بنا لیں گے، اللہ کے محبوب محبوب بنا لیں گے تو ساری چیزیں محبوب بنا لیں گی، ہر چیز پیار اور محبت سے دیکھے گی اور حقیقی کامیابی نصیب ہوگی کہ دل دماغ بالکل ہلکے پھلکے رہیں گے، خوشی مسرت محسوس ہوگی۔ اب بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نیکی کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ہم ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اور جھونکے جو آ رہے ہیں مشام جان کو معطر کر رہے ہیں، عبادت کر کے دل کو خوشی ہوتی ہے، دل باغ باغ ہوتا ہے، گناہ کر کے پریشانی بڑھتی ہے، دل پر بوجھ ہوتا ہے، دل پر کالک لگتی ہے اور اللہ رسول سے دوری ہوتی ہے، ابلیس سے قرب ہو جاتا ہے۔ اللہ رسول سے قرب ہونا چاہیے اور ابلیس سے دوری ہونی چاہیے، اور اس طرح سے اپنی زندگی ایسی گزارے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہو جائے اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اور محبوبیت کا میں نے عرض کیا پچھلے جمعے کو بھی، ابھی تو تازہ واقعہ ہے کہ جو محبوب بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے محبوب کے، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبوبیت اپنی مخلوق کے دلوں میں اتار دیتے ہیں. حضرت مولانا کی شہادت کہ حضرت کا تعلق کہاں کہاں تک محسوس کیا جاتا تھا ہمیں آپ کو اس کا کچھ اندازہ نہیں تھا. حضرت کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت کو اللہ پاک نے کس قدر محبوبیت عطا فرمائی تھی. اور یہ سب کچھ کیوں ملا؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مٹ گئے. فنائیت ایسی پیدا ہوئی کہ ایک ایک کام, ایک ایک ادا, ایک ایک اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے موافق تھا. خلاف سنت کام برداشت نہیں تھا, وسوسہ تک نہیں گزر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی. تو میرے محترم دوستو, بزرگو, حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ پاک نے آپ کو ایسا پیارا بنایا ہے کہ آپ کی اتنی خوبیاں ہیں آپ اور ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. آپ سراپا خوبیاں, اور کسی نے کہا بھی ہے کہ سارے پیغمبروں میں وہ خوبی جو ہے ایک ایک کر کے, اور آپ میں اللہ پاک نے تنہا میں وہ ساری جمع فرما دی. تو ایسی پیاری ہستی کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہو, ہمیں غیرت آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے آقا کو ناراض کریں خلاف سنت کر کے اور اغیار کی باتیں اپنا کے. ایک واقعہ سناؤں آپ کو محبوبیت اور قبولیت کے سلسلے کا. بہت عرصے کے بعد یاد آیا ہے اور موقع مناسب معلوم ہو رہا ہے. جب محبوب بن جاتے ہیں تو ظاہری بہت یہ آڑے نہیں آتا اور حائل نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں, دہلی میں, حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے اور ان کے علوم و قیود برکات پھیلے ہوئے ہیں اور شاگرد ان کے بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا فیض ان کا پھیلایا ہے. آپ حج کو گئے تو اس زمانے میں سہولتیں نہ تھیں جیسی آج ہیں. مدتوں سفر کرتے پہنچ گئے, پہنچ گئے, رہ گئے, رہ گئے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے حضرات میں سے ایک محترمہ بھی حیات ہیں اور ان کے پوتوں کا اب کتبخانہ ہے. پہلے بیٹے تھے, اس سے پہلے شوہر تھے, مکتبہ تھانوی. تو یہ اب جو وہاں بیٹھتے ہیں ان کی دادی ہیں, جناب عبد المنان صاحب کی والدہ ہیں اور دوسرے حضرات ہیں ان کی. بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم جب حج کو گئے 200 آدمی گئے تھے, اور جب واپسی ہوئی کئی سال کے بعد, 2 سال 3 سال کے بعد, تو 60 آدمی بچ کر آئے تھے. کچھ راستے میں ختم ہو گئے, کچھ وہاں مکہ شریف میں رہ گئے ختم ہو گئے, کچھ مدینہ شریف میں وفات پا گئے. ایسے تنگی ترشی کے زمانے تھے, لوٹ مار کے زمانے تھے, اور بادبانی سفر تھے کہ ہوا کے دوش پر کشتی چلی, جہاز چلا تو پہنچ گئے بہت قریب, اور اگر مخالف ہوا چل گئی تو پھر دور ہو گئے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے اپنا سفر نامہ لکھا, پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ کتنے خطرناک سفر تھے. امید نہیں رہتی تھی کہ بچ کر دوبارہ کنارے پر اتر جائیں گے. تو بہرحال اس زمانے کا واقعہ ہے. حج کو جب چلے گئے تو حج کے بعد پھر مدینہ منورہ بھی گئے, اور آج کل کسی پابندیاں تھی نہیں کہ ویزے اور قیام کی مدت وغیرہ, جو جہاں جانا چاہتا تھا روئے زمین کھلی تھی. انگریزوں کے قانون بھی نہ تھے, انگریز بھی نہ تھے, ان کے قانون بھی نہ تھے. چنانچہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے, اور بزرگی اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ روزانہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی پاکیزگی کا کیا عالم تھا اور جلا کا کیا عالم تھا کہ حجاب ہٹ گئے اور روزانہ بلا ناغہ زیارت ہوتی تھی. بہت اونچے مرتبے پر پائے تھے جب ہی یہ معاملہ اتنا اونچا تھا. چنانچہ ایک رات حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, عبدالحق ہندوستان جاؤ اور دین کا کام کرو, وہاں بڑی ضرورت ہے, خدمت کرو دین کی اور جاؤ. تو اس پر انہوں نے کہا, یا رسول اللہ میں ہزار بار جاؤں گا, آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن اب یہاں رہتے ہوئے جو روز زیارت نصیب ہوتی ہے اس سے محرومی ہو جائے گی. ایک حسرت کے ساتھ انہوں نے ایک انداز خاص کے ساتھ آقا سے جب یہ عرض کیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, عبدالحق فکر نہ کرو, ہمارا وعدہ ہے, ہم تمہیں روز زیارت کرائیں گے, چلے جاؤ. چنانچہ آپ ہندوستان واپس آ گئے اور دہلی میں آ کے آپ حدیث و قرآن کی خدمت میں لگے رہے زندگی بھر. اب یہ راز کھلا تو آگے امت کے سامنے آیا, ہمارے آپ کے سامنے آیا معاملہ, اس سے پہلے راز راز ہی تھا. چنانچہ روزانہ زیارت ہوتی تھی رات کو. ایک مرتبہ آپ دن میں بازار سے کہیں کام سے جا رہے تھے تو ایک گھانجے والا تھا, وہ گھانجا گھوٹ رہا تھا بھنگ, تو اس نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں, کہا کہ او مولوی گھانجا پیتا جا یا بھنگ پیتا جا اور جیتا جا. آپ نے التفات نہیں کیا اور چلے گئے. واپس آئے تو پھر اس نے راستہ روکا اور کہا کہ مولوی بھنگ پیتا جا اور جیتا جا. آپ نے فرمایا میں نہیں پیتا. اس نے کہا کہ تو بھی اگر بھنگ نہیں پیتا تو میں بھی تجھے ملنے نہیں دوں گا, میں بھی راستہ روک دوں گا, ملنے نہیں دوں گا. آپ یہ سن کر چلے گئے. رات کو زیارت ہوتی تھی تو ایک خاص مقام تھا اور خاص اجرا تھا آپ کا, وہاں آپ پہنچتے تھے اور دربان جو کھڑے ہوتے تھے وہ اجازت دے دیتے تھے اور آپ اندر جاتے تھے, حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتے اور وہاں ملاقات کے بعد پھر واپس ہو جاتے. اس رات جب گئے تو وہ بھنگ والا وہاں دروازے پر موجود تھا اور اس نے راستہ روک دیا, کہنے لگا اندر نہیں جانے دوں گا. بڑے پریشان ہوئے, کوشش کی بتیری ہاتھا پائی کرنے کی لیکن وہ بڑا تگڑا تھا, اندر نہیں جانے دیا. بہت پریشان ہوئے اور مایوس ہو کر واپس ہو گئے. دوسری رات بھی اسی طرح ہوا اور اس کے بعد تیسری رات بھی ہوا. تو یہ کھڑے ہوئے ابھی پریشان سوچ ہی رہتے کہ یا اللہ میں کیا کروں, تین دن ہو گئے زیارت سے محرومی ہو گئی اور یہ مجھے آگے جانے نہیں دیتا. تو اندر سے آواز آئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, کیا بات ہے بھائی عبدالحق ہمارے پاس تین دن سے نہیں آ رہے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے آواز سنی زور سے کہا, یا رسول اللہ میں باہر موجود ہوں, یہ مجھے آنے نہیں دیتے ہیں, راستہ روکتے میرا. اتنا سننا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کون روکتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ روکتا ہے مجھے اور یہ اندر نہیں آنے دیتا, تین دن ہو گئے. آپ نے اس کے ایک تو لات ماری اور فرمایا ہٹ کتے, بس آپ کی ایک لات لگنی تھی کہ وہ حقیقت میں کتا بن گیا اور راستہ صاف ہو گیا, آپ انہیں اندر لے گئے. یہ محبوبیت کا مقام ہے بہت اونچا. یہ کیوں ملا ان کو؟ اللہ رسول کو راضی کرنے کی برکت سے, دین کی خدمت پوری طرح کرتے رہے اور پاکیزگی اعمال کی عقیدے کی کتنی اونچی ہوگی جو اتنا جلا تھا کہ روز زیارت سے مشرف ہوتے تھے، بہت اونچے مرتبے کے تھے. ہم اور آپ کچھ تو سوچ لیں کہ ہمارا بھی اس پیارے آقا سے تعلق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسی طرح سے خرافات میں رہ کر زندگی گزار دیں اور اللہ رسول سے دور رہ کر اس ابلیس کو دوست بنا کر اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لیں؟ کیا اس کے لیے راضی ہیں، یا یہ کہ اس ابلیس پر لعنت بھیج کر اللہ رسول کو راضی کر کے ان کے محبوب بن کے ان کے قریب ہو کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں؟ تو میرے محترم دوستو بزرگو، ہمیں آپ کو حضور کی تعلیمات کے خلاف جتنی باتیں سب کو یکسر چھوڑ دینا چاہیے. میں بہت دلسوزی سے آپ حضرات کے گوش گزار یہ باتیں کرتا ہوں. میرا مقصد صرف اور صرف اللہ رسول کی تعلیم اور ان کے احکام اپنے کو بھی نصیحت کرنا اور آپ کو پہنچانا، اس میں کسی کا بھی دل دکھانا مقصد نہیں. لیکن جب تک کہ بات نہ کہوں گا تو آپ سنیں گے بھی کہاں، سمجھیں گے بھی کہاں؟ اس لیے وضاحت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، اس امید پر جیسا کہ مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر بیان فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے بھروسے کان میں ڈالے دیتا ہوں، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے. تو میں بھی اسی امید پر کہ کان میں ڈالے دیتا ہوں، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے تو بات بن جائے. عاشقی کی ایک مثال اور عرض کروں، ایک مرزا جی تھے ہندوستان میں، بڑا زبردست کلام کہتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بہت زبردست قصیدے کہتے تھے. ان کا کلام پہنچتے پہنچتے ایران بھی پہنچ گیا. ایک شخص نے کلام پڑھا، تڑپ گئے، بہت زبردست کیفیت تاری ہو گئی، بے خودی کا عالم ہو گیا کہ یہ کلام کتنا پیارا ہے. اس پیاری ہستی کے بارے میں تو جس آدمی نے یہ کلام کیا ہے وہ آدمی کتنا زبردست ہوگا، کتنا مقدس ہوگا، کتنا محبوب ہوگا، کتنا نیک صالح ہوگا. تو دل میں ایک ارمان پیدا ہوا کہ ان کی زیارت کو جانا چاہیے جس نے آقا کی خدمت میں اتنا پیارا قصیدہ کہا ہے. چنانچہ انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا اور اس پتے پر پہنچے، مکان پر بھی پہنچ گئے. مکان پر پہنچ کر آواز لگائی تو مردان خانے ہوتے تھے ہندوستان میں، حویلیاں ہوتی تھی اور مردانہ حصہ الگ زنانہ الگ. تو مردانہ حصہ جس کو آپ اور ہم بیٹھک کہتے ہیں، اس میں مردوں کی آمد و رفت بآسانی ہو سکتی تھی. وہاں سے آواز آئی، آ جائیے. اندر جب داخل ہوئے، سلام کیا تو دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے صابن لگا رکھا ہے چہرے پر اور داڑھی مونڈ رہے ہیں، آدھی داڑھی مونڈ گئی اور آدھی باقی. انہوں نے نام لیا، کہا کہ فلاں صاحب سے ملنا ہے، کہا کہ آئیے اندر اور مجھے ہی کہتے ہیں. چنانچہ وہ دیکھ کر شزدر رہ گئے کہ یا اللہ، یہ آدمی کلام اتنا زبردست اور عالم ان کا یہ بدعملی کا. بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ ہی مرزا صاحب، کہہ لیں جی ہاں. کہا کہ یہ کلام میں نے وہاں ایران میں پڑھا تو آپ ہی کا؟ کہہ لیں جی ہاں میرا ہے. کہنے لگے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو زیب نہیں دیتا. اس پر انہوں نے کہا میں کوئی کسی کا کلہ تو نہیں چھیل رہا ہوں، میں تو اپنا کلہ چھیل رہا ہوں. اس پر انہوں نے کہا، وہ بھی سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ تم کلہ کسی کا نہیں چھیل رہے ہو، تم تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل چھیل رہے ہو. یہ اس طرح تمہارا گال پر نہیں چل رہا ہے، یہ حضور کے دل پر چل رہا ہے. اتنا سننا تھا، ایک کیفیت تاری ہوئی، چیخ ماری، تڑپ گئے، کہا کہ بہت غلطی ہو گئی، آئندہ نہ ہوگی. آدھی منڈی ہوئی اور آدھی بغیر منڈی، کہا کہ جس حال میں توبہ کی ہے اس حال میں رہ گئی، آگے جا کر ٹھیک ہو گئی، لیکن بہرحال ایسی حالت میں باہر بھی نکلنے لگے. پھر کسی نے پوچھا کہ مرزا جی یہ کیا ہے کہ آدھا حساب کتاب صاف اور آدھا باقی؟ کہا کہ بس اس حالت میں میں نے توبہ کی ہے، مجھے ایک آدمی نے آ کر چونکا دیا، میں غفلت میں تھا، مجھے انہوں نے چونکا دیا، میں نے توبہ کی، اور جس وقت توبہ کی تھی تو میں اس وقت آدھی مونڈ چکا تھا، ظاہر ہے کہ وہ گناہ ہو چکا تھا، جو باقی تھی میں نے چھوڑ دی، اب مجھے کوئی ہار محسوس نہیں ہوتی، میں اپنے آقا کی سنت زندہ کرنے والا ہوں. تو میرے محترم دوستو، حضور کی سنت کو اس کو زندہ کر لیجئے، اس کے بڑے برکات ہیں. حکمن تو یہ فرض ہے اور اس میں اتنے فضائل و برکات ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا بڑا زبردست ذریعہ ہے اور اللہ رسول کی رضا اور قرب کا سامان ہے. توبہ کر لیں، نیکی میں لگ جائے، توبہ کی امید پر گناہ میں لگے رہنا اور گناہ لمبی عمر کی بنیاد پر کرتے رہنا یہ عقل مندی نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر آپ دنیا میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں زندہ کرتے رہیں گے تو دل سے قریب ہوں گے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب قرب ہو جائے گا، اللہ تعالی سے قرب یقیناً ہے، پہلے اللہ تعالی سے پھر اللہ کے محبوب سے، لیکن ذریعہ واسطہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب ہی کو بنایا ہے، تو پھر عالم یہ ہوگا کہ دلی طور پر آپ قریب، بالکل ایسے قریب ہوں گے کہ درمیان کے حجاب بھی ہٹ جائیں گے اور جب آقا چاہیں گے آپ کو دیدار کرا دیں گے. اور نہ بھی ہو تو آگے کے مراحل میں بات اس زندگی کے ساتھ نصیب ہوگا اور بڑے مزے رہیں گے. زندگی ہی کے اوپر ایک واقعہ اور بھی عرض کرتا ہوں.